ومثال الثاني وهو ما يتضمن تغيير حكم من أحكام النص ما يقال النية شرط في الوضوء بالقياس على التيمم فإن هذا يوجب تغيير آية الوضوء من الإطلاق إلى التقييد بھائی قیاس کے صحیح ہونے کی شرائط چل رہی ہیں بھائی آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھا کہ قیاس کے صحیح ہونے کے یہ پانچ شرائط ہیں بھائی پہلی شرط کیا ذکر کی تھی کہ وہ قیاس نص کے مقابلے میں نہ ہو دوسری شرط یہ ذکر کی تھی کہ اس کی وجہ قیاس کی وجہ سے نص کے کسی حکم کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے تیسری یہ شرط ذکر کی تھی کہ وہ حکم جس کو متعدی کیا گیا ہو وہ ایسا اس کی علت ایسی نہ ہو جو عقل میں آنے والی نہ ہو یعنی غیر معقول نہ ہو اور چوتھی شرط یہ کہ وہ جو علت بیان کی جائے وہ حکم شرعی کے لیے بیان کی جائے نہ کہ کسی امر لغوی کے لیے بھائی پانچویں شرط یہ تھی کہ فرع منصوص علیہ نہ ہو یعنی اس کے بارے میں کوئی نص نہ آئی ہو اگر نص آئی ہو تو پھر بھی قیاس کی ضرورت نہیں رہتی بھائی پہلا ضابطہ کیا تھا کہ وہ قیاس کیا ہے نص کے مقابلے میں ہو تو یہ قیاس صحیح نہیں اس کی مثالیں گزشتہ سبق میں گزر گئی تھیں آج دوسرے ضابطے کی مثالیں آئیں گی بھائی جی دوسرا ضابطہ کیا ذکر ہوا کہ قیاس وہ قیاس ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے نص کے کسی حکم میں تبدیلی آئے کیا ضابطہ ہے کہ وہ قیاس ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے نص کے کسی حکم میں تبدیلی آئے اگر قیاس کی وجہ سے نص کے کسی حکم میں تبدیلی آ رہی ہے تو یہ قیاس بھی صحیح نہیں اور اس کی مثال کہتے ہیں وہ جو وضو کے اندر نیت کی شرط لگائی گئی ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو کے اندر نیت بھی شرط ہے بھائی نیت بھی شرط ہے نیت کی تو وضو ہوگا نیت نہ کی تو وضو بھی نہیں ہوگا وجہ اس کی یہ کہتے ہیں اس لیے کہ وضو جو ہے اس کا نائب ہے تیمم بھائی پانی ہو تو وضو کریں گے اگر پانی نہ ملے یا پانی پر قدرت نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے گا تیمم کیا جائے گا تو وضو کا نائب ہے تیمم بھائی دونوں طہارت ہیں نماز کے لیے اور تیمم کے اندر بالاتفاق نیت شرط ہے بھائی نیت کریں گے تو تیمم ہوگا نیت نہیں کریں گے تو تیمم ہی نہیں تو جب تیمم کے اندر نیت شرط ہے تو پھر وضو کے اندر بھی نیت کیا ہوگی شرط ہوگی جب نائب کے اندر مولانا نیت ضروری ہے تو اصل کے اندر بھی نیت کیا ہوگی ضروری ہوگی مولانا تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ نے وضو کو قیاس کیا تیمم پر بھائی تو جیسے تیمم کے اندر نیت ضروری اسی طرح وضو کے اندر بھی نیت ضروری ہم کہتے ہیں کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے مولانا اس لیے کہ اس قیاس کی وجہ سے نص کے حکم میں تبدیلی آ رہی ہے بھائی نص کیا ہے وضو کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین تو یہاں پر دیکھیے نص کے اندر مطلقاً تین اعضاء دھو لو اور سر پر مسح کر لو تو وضو ہو جائے گا مطلق ہے یہاں نیت کا ذکر نہیں وضو کی آیت کیا ہے مطلق ہے مولانا اگر ہم اس پر نیت کی شرط بڑھا دیں تو یہ تو آیت کو مقید کرنا لازم آئے گا وضو کی آیت کیا ہے نص تو مطلق ہے لیکن اگر قیاس کیا جائے اس وضو کو تیمم پر اور اس میں بھی نیت کی شرط لگا دی جائے تو اس صورت میں تو مطلق کو کیا کرنا لازم آئے گا مقید کرنا لازم آئے گا کتاب اللہ میں تو مطلق وضو کا ذکر ہے تین اعضاء دھو لو اور سر پر مسح کر لو تو وضو ہو جائے گا مطلق ہے نیت چاہے آدمی کرے یا نیت نہ کرے دونوں صورتوں کو شامل ہے لیکن اگر ہم قیاس کے لیے اس پر نیت کی شرط بھی لگا دیں تو اس کا اطلاق باقی نہیں رہے گا بلکہ یہ تو کیا ہو جائے گی نص مقید ہو جائے گی تو لہذا یہ قیاس صحیح نہیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی کیونکہ اس نص کی وجہ سے اس قیاس کی وجہ سے کیا لازم آ رہا ہے نص کے حکم میں تبدیلی آ رہی ہے ہمارا نا نص اطلاق وصف اطلاق ختم ہو رہا ہے اور وہاں پر تقیید آ رہی ہے یعنی وہ نص کیا ہو جائے گی مقید ہو جائے گی بھائی تم اور المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق کو مطلق ہی رکھا جائے گا، اس کو مقید نہیں کیا جائے گا، لہذا اب اس قیاس کی وجہ سے اس کو مقید بنانا صحیح نہیں، تو وہ قیاس جس کی وجہ سے نفس کے حکم میں تبدیلی آئے اور مطلق کے بجائے اسے کیا بنانا پڑے، مقید بنانا پڑے، یہ درست نہیں، لہذا یہ قیاس صحیح نہیں ہوئے. وَمِثَالُ الثَّانِي، اور دوسرے کی مثال، وَهُوَ مَا يَتَضَمَّنُ تَغْيِيرَ حُكْمٍ مِّنْ أَحْكَامِ النَّسِي، اور وہ قیاس ہے جو متضمن ہو، یعنی مشتمل ہو کس چیز پر، تغییر حکم، کسی حکم کے بدلنے کو، من احکام النسی، نس کے احکام، نس کے احکام میں سے کسی حکم کے بدلنے کو متضمن ہو، یعنی اس کی وجہ سے نس کے احکام میں سے کسی ایک حکم میں کیا آ رہی ہو، تبدیلی آ رہی ہو. بھئی ما یقالو، وہ ہے جو کہا گیا کہ النیت شرط فی الوضوء، کہ النیت شرط فی الوضوء، کہ نیت کیا ہے، شرط ہے وضو کے اندر، بالقیاس علی التیمم، تیمم پر قیاس کرتے ہوئے. فإن هذا یوجب تغییر آیۃ الوضوء من الاطلاق الی التقیید، اس لیے کہ یہ قیاس ثابت کرتا ہے کس چیز کو، تغییر آیۃ الوضوء، وضو کی آیت کے بدلنے کو، اس کی وجہ سے کیا لازم آتا ہے، کیا چیز ثابت ہوگی، وضو کی آیت کے کا بدلنا ثابت ہوگا، من الاطلاق الى التقييد، اطلاق سے تقييد کی طرف. وكذلك اذا قلنا الطواف بالبيت صلاه بالقبر، اسی طرح مولانا حدیث میں آتا ہے بھائی، الطواف بالبيت صلاه، بھائی بیت اللہ کا طواف کیا ہے، نماز ہے، یعنی نماز کی طرح ہے بھائی، کس کی طرح ہے، نماز کی طرح ہے. تو یہ حدیث آئی، امام شافعی رحم اللہ اب قیاس کرتے ہیں، حدیث میں کیا آیا کہ یہ طواف نماز کی طرح ہے، اور نماز کے اندر تو طہارت بھی شرط ہے، ستر عورت بھی شرط ہے بھائی، طہارت بھی شرط ہے اور باوضو ہو آدمی، اور نیز ستر عورت بھی شرط ہے کہ ستر کو ڈھانپا ہوا ہو بھائی، ستر کو ڈھانپنا بھی شرط ہے. تو جیسے حدیث میں کہا طواف بھی نماز کی طرح، تو نماز کے اندر تو ستر عورت بھی کیا ہے، شرط ہے، اور طہارت بھی شرط ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ آپ قیاس کرتے ہیں کہ طواف میں بھی یہ دونوں چیزیں کیا ہوں گی، شرط ہوں گی. کس پر قیاس کرتے ہوئے، نماز پر قیاس کرتے ہوئے، اس لیے کہ حدیث میں طواف کو کس کی طرح قرار دیا گیا ہے، نماز کی طرح، اور نماز میں یہ دو شرطیں ہیں، تو طواف میں بھی کیا ہوں گی، یہ دونوں شرطیں ہوں گی. مولانا ہم کہتے ہیں نہیں، یہ دو شرطیں لگانا صحیح نہیں اس قیاس کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ ایسا قیاس ہے جس کی وجہ سے نفس کے حکم میں تبدیلی آ رہی ہے اطلاق سے تقیید کی طرف گئی، اطلاق سے، اس لیے کہ طواف کے بارے میں نص مطلق آئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ طواف کریں بیت عتیق کا بھائی، طواف کریں بیت عتیق کا، اس پرانے گھر کا، اس قدیم گھر کا. تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر طہارت کی کوئی شرط ذکر ہے، یہاں پر ستر عورت کی کوئی شرط ذکر ہے، تو یہاں پر مطلقاً طواف کا ذکر ہوا ہے، مطلقاً طواف کا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تم اور المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق کو مطلق ہی رکھا جائے گا، اس کو مقید نہیں کیا جائے گا، لہذا اب اس قیاس کی وجہ سے اس کو مقید بنانا صحیح نہیں، تو وہ قیاس جس کی وجہ سے نفس کے حکم میں تبدیلی آئے اور مطلق کے بجائے اسے کیا بنانا پڑے، مقید بنانا پڑے، یہ درست نہیں، لہذا یہ قیاس صحیح نہیں ہوئے. ہاں وَكَذَلِكَ اِذَا قُلْنَا، اور اسی طرح اگر ہم یہ کہیں الطواف بالبیت صلات، ان کے بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے، بالخبری بسبب خبر، یعنی حدیث کے، فَيُشْتَرَتُ لَهُ الطَّهَارَةُ وَسَتْرُ الْعَوْرَتِ، تو لہذا اب شرط لگائی جائے گی اس کے لیے طہارت کی اور ستر عورت کی، کصلاتی جیسے نماز. بھئی اگر ہم یہ کہیں کہ طواف بیت اللہ کیا طواف جو ہے نماز کی طرح ہے، لہذا اس کے لیے بھی طہارت اور ستر عورت کی کیا لگانی چاہیے، شرط لگانی چاہیے جیسے نماز کی طرح ہے، تو کان ھذا قیاسن، تو یہ کیا ہوگا، ایسا قیاس ہوگا، یوجب تغییر نفس الطواف من الاطلاق الی القید، جو ثابت کرتا ہے طواف کی نس کے بدلنے کو، اس کی وجہ سے طواف کی نس کیا ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے. من الاطلاق الى القید، اطلاق سے قید، الى التقید، بھئی قید کس معنی میں ہے، تقید کے معنی میں ہے. تو بعض نسخوں میں تقید ہی کا لفظ آیا ہے، بعض میں قید کا لفظ آیا ہے. اگر قید کا لفظ بھی ہو تو یہ بمعنی تقید ہی کے لینا پڑے گا. تو نس طواف کی نس کو بدلنا لازم آئے گا، من الاطلاق الى التقید، اطلاق سے تقید کی طرف. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ معنی نہیں ہے کہ طواف میں طہارت ہمارے نزدیک نہیں ہونی چاہیے یا ستر عورت نہیں ہونا چاہیے، یہ معنی نہیں، یعنی شرط نہیں ہے، یعنی شرط نہیں ہے. شرط شرط تو فرض کے درجے میں ہوتی ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو فرض نہیں قرار دے سکتے. جی وَمِثَالُ الثَّالِثِ، اور تیسرے کی مثال، وَهُوَ مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ، اور وہ قیاس ہے جس کے کہ عقل میں نہ آتی ہو معناہ اس کی علت. بھائی وہ قیاس جس کی علت عقل میں نہ آتی ہو وہ قیاس بھی درست نہیں ہے بھائی، وہ قیاس بھی درست نہیں ہے. جی تو اور وہ قیاس جس کی علت عقل میں نہ آتی ہو، فی حق جواز التوضی بنبیذ التمر، کس کے حق میں ہے؟ نبیذ تمر سے وضو کے جائز ہونے کے حق میں ہے. ترجمہ آخر سے کر رہا ہوں، نبیذ تمر سے وضو کرنے کے جائز ہونے کے حق میں ہے بھائی. وہ قیاس جس میں کیا ہے بھائی، قیاس کی صحت کے لیے تیسری شرط انہوں نے کیا ذکر کی تھی، کہ وہ قیاس غیر معقول بھی نہ ہو، یعنی اس کی علت ایسی نہ ہو جو عقل میں نہ آتی ہو. جی تو وہ قیاس جس کی علت عقل میں نہ آتی ہو نبیذ تمر سے وضو کے جائز ہونے کے حق میں ہے. نبیذ تمر سے وضو کا جائز ہونا یہ کیا ہے؟ خلاف القیاس ہے، خلاف العقل ہے مولانا، خلاف القیاس ہے، اور خلاف اس کی علت عقل میں آنے والی نہیں بھائی، عقل میں نہیں آتی بھائی. مسئلہ یہ مولانا کہ نبیذ تمر سے وضو کرنا جائز ہے مولانا، نبیذ تمر سے، نبیذ جانتے ہو کسے کہتے ہیں بھائی؟ جی پانی میں کھجور رکھ دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے مولانا، تو ایک آدھ دن کے لیے کھجور رکھ دیتے ہیں اس میں، تو اس کی وجہ سے پانی میں پڑے رہنے کی وجہ سے کھجوریں چونکہ پانی میں پڑی رہیں تو پانی میں اس کی مٹھاس آ جاتی ہے، اور تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نبیذ تمر. کیا کہتے ہیں؟ نبیذ تمر. زیادہ دیر رکھا جائے تو پھر اس میں بعض اوقات نشہ بھی پیدا ہو جاتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ نبیذ تمر جو ہے یہ پینا جائز ہے ہمارا نا، بشرطے کہ اسے نشہ نہ ہو، نشہ نہ ہو. اب حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی نہ ملا، کہیں سفر وغیرہ میں ہوں گے بھائی تو پانی نہیں ملا، اور نبیذ تمر صحابہ وغیرہ نے عرض کیا کہ نبیذ تمر موجود ہے بھائی، نبیذ تمر یا رسول اللہ، نبیذ تمر ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمرتن طیبتن وماءن طہورن بھائی، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تمرتن طیبتن وماءن طہورن، کھجور بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے. اور پھر اسی پانی سے، اسی نبیذ سے حضور علیہ السلام نے کیا فرما لیا؟ وضو فرما لیا، وضو فرما لیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو تم حدیث کیا آئی مولانا؟ تمرتن طیبتن وماءن طہورن، طہور کا لفظ آیا. یاد رکھو ایک ہوتا ہے طاہر ایک ہوتا ہے طہور، طاہر وہ ہے جو خود پاک ہو اور طہور وہ ہے جو خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو بھی پاک کرنے والا ہو. طہور کسے کہتے ہیں؟ جو خود پاک ہو اور دوسرے کو، یعنی طاہر بھی ہو اور مطہر بھی ہو. پاک، طاہر کا معنی پاک اور مطہر کا معنی دوسرے کو پاک کرنے والا. تو طہور کس چیز کو کہیں گے؟ جو طاہر بھی ہو اور مطہر بھی ہو، جبکہ طاہر کا معنی ہے جو خود پاک ہو، پھر طاہر کے اندر تو دونوں صورتیں بن سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ مطہر ہو، ہو سکتا ہے وہ مطہر نہ ہو بھائی. تو دیکھا اس حدیث سے اب کیا ثابت ہوا کہ نبیذ تمر کے ساتھ کیا ہے، وضو کرنا جائز ہے، اور یہ نبیذ تمر سے وضو کا جائز ہونا خلاف القیاس ہے، خلاف عقل ہے، یہ اس کی علت عقل میں آنے والی نہیں، عقل میں آنے والی نہیں. اس لیے کہ طہارت تو وضو تو ہوگا پانی سے بھائی، ماں سے ماں، اور نبیذ تمر جو ہے اس کا تو الگ باقاعدہ نام ہے، اسے کوئی ماں نہیں کہتا، بلکہ اس کے کیا کہتے ہیں، نبیذ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو نام ہی الگ ہے، معلوم ہوا یہ الگ چیز ہے، الگ چیز ہے ہمارا نام. تو حقیقت کے اعتبار سے بھی یہ الگ ہے، حقیقت کے اعتبار سے بھی یہ کیا ہے، ماں نہیں ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ ماں نہیں. حقیقت کے اعتبار سے ماں نہیں، وجہ میں نے ذکر کر دی، اس لیے کہ اس پر ماں کے لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا، اسے ماں نہیں کہتے بھائی، اس کو بلکہ کیا کہتے ہیں، نبیذ کہتے ہیں. اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ ماں نہیں ہے، اس لیے کہ پانی جو ہے وہ نجاست کو زائل کرنے والا ہے، جبکہ نبیذ جو ہے پانی کی طرح نجاست کو زائل نہیں کر سکتی. پانی تو نجاست کو اکھاڑ ڈالتا ہے، جڑ سے ختم کر دیتا ہے، جبکہ نبیذ پانی کی طرح نجاست کو اکھاڑنے والی نہیں ہے. لازمی بات ہے بھائی، اس میں کھجور کا رنگ بھی آ گیا، مٹھاس بھی آ گئی، تو اب وہ پانی کی طرح چیز کو صاف کرے گی؟ پانی کی طرح نجاست کو زائل کرنے والی نہیں ہوگی بھائی. لیکن یاد رکھو، نبیذ یہ ایسی ہو جو گاڑھی نہ ہوئی ہو بھائی، اگر گاڑھی ہو جائے، زیادہ دیر کھجورے رکھیں، پھر تو اسے بل اتفاق وضو صحیح نہیں ہے بھائی. تو دیکھا اب نبیذ نہ حقیقتاً ماں ہے نہ معنن ماں ہے، لہذا اس سے وضو جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا، معلوم ہوا اس سے وضو جائز ہے، تو نبیذ تمر سے وضو کا جائز ہونا خلاف العقل ہوا. کیا ہوا؟ خلاف العقل ہوا. اور ضابطہ ہے کہ وہ حکم جو خلاف العقل ہو اپنے مورد پر بند رہتا ہے، اس پر آگے قیاس کرنا صحیح نہیں. وہ حکم جو کیا ہو، خلاف القیاس ہو، اپنے مورد پر بند رہتا ہے، جائے ورود جس چیز کے بارے میں آیا وہی اسی کے بارے میں رہے گا، اس پر آگے اور چیزوں کو قیاس کرنا صحیح نہیں. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو یہاں پر نبیذ تمر سے وضو کا جائز ہونا خلاف القیاس ہوا، لہذا اب اس پر باقی نبیذوں کو قیاس کرتے ہوئے یہ کہنا کہ جیسے نبیذ تمر سے وضو جائز، اسی طرح اور نبیذوں سے بھی وضو کرنا جائز ہے، اور نبیذوں سے، تو یہ قیاس صحیح نہیں مولانا، یہ قیاس کرنا صحیح. مثلاً بعض فقہا کہتے ہیں بھائی جیسے نبیذ تمر کے ساتھ وضو جائز، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے اب نبیذ تین یعنی زیتون کی نبیذ کے ساتھ بھی کیا ہے، وضو کرنا جائز، کیونکہ وہ بھی نبیذ ہے. یا اسی طرح نبیذ ہو جو کی ہو یا جوار وغیرہ کی ہو، اس سے بھی وضو کرنا جائز ہے. تو یہ قیاس ان کا صحیح نہیں مولانا، اس لیے کہ یہ قیاس ایسے حکم کا کیا جا رہا ہے جس کی علت عقل میں آنے والی نہیں، ہماری عقل میں اس کی علت نہیں آتی کہ اس نبیذ تمر سے وضو کیسے جائز ہے. جب علت ہی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو باقی نبیذوں کو اس پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے. صورت سمجھ میں، مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں مثال الثالث اور تیسرے شرط کی مثال، وہ ما لا یعقل معناہ، اور وہ قیاس ہے قیاس کرنا ہے ایسے حکم کو جس کی علت عقل میں آنے والی نہیں، نہ ہو. فی حق جواز توضی بنبیذ التمر، نبیذ تمر کے ساتھ وضو کے جائز ہونے کے حق میں ہے. فإنه لو قال، اس لیے کہ اگر کسی فقہا میں سے کسی نے کہا، جاز بغیرہ من الانبیذتی، کہ وضو کرنا جائز ہے اس کے علاوہ، نبیذ تمر کے علاوہ بھی، من الانبیذتی، نبیذوں میں سے، بالقیاس علی نبیز التمری، قیاس کرتے ہوئے نبیز تمر پر، تو نبیز تمر پر قیاس کرتے ہوئے اور نبیزوں کے ساتھ بھی وضو کرنا جائز ہے اگر فقہا میں سے کسی نے یہ فرمایا۔ یہ ہے مولانا شرط، جزا اگلی سطر کے آخر میں آ رہی ہے، لا یصح، مل گیا بھائی، لا یصح، تو یہ مولانا قیاس صحیح نہیں، یہ قیاس صحیح نہیں۔ کیوں؟ لأن الحکم فی الاصل لم یعقل معناه، اس لیے کہ حکم جو اصل کے اندر ہے، لم یعقل معناه، اس کی علت عقل میں آنے والی نہیں ہے، عقل میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آئی، تو فاستحال تعدیته الى الفرع، تو محال ہوا اس حکم کو متعدی کرنا فرع کی طرف، اصل سے جب اصل میں ہمیں اس کی علت ہی نہیں سمجھنے آ رہی تو فرع کی طرف ہم اس کو قیاس کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ درمیان میں شرط پر عطف کرتے ہوئے ایک اور مسئلہ بھی ذکر کیا مصنف نے، وقال، اس کا عطف بھی اسی ما قبل قال پر ہے، اور وہ بھی شرط ہے، تو یہ بھی کیا بنے گا؟ شرط، اور دونوں کی وہ جزا آگے میں نے بتلا دی، لا یصح، یہ کیا ہے؟ دونوں کی جزا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کہا لو شج فی صلاتی، یہ ہے وہ مسئلہ مولانا جو سنت کی بحث میں میں نے آپ کو بتلایا بھائی، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کس میں؟ مسئلہ قے میں، اس پر جو تقریر ہوئی تھی بھائی۔ دیکھو حدیث کے اندر آیا ہے بھائی، حدیث کے اندر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قاء او راؤف او امزا فی صلاتی بھی فَلْيَتَوَضَّ وَلْيَبْنِ عَلَىٰ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَقَلَّمْ، حاشیہ نمبر 6 میں یہ حدیث ہے مولانا، حاشیہ نمبر 6 یہی حدیث لے لیں، یا وہی حدیث لے لیں جو وہاں پڑی تھی مولانا، وہ بھی اسی کی طرح ہے، بس وہاں امزا کا لفظ نہیں ہے۔ جی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من قا، جس کو قے آئی او راؤف یا نکسیر آئی او امزا یا مزی آئی فی صلاتی ہی، کس میں؟ اس کی نماز میں، فل یتوضا، صلاتی ہی ہونا چاہیے اس کی نماز میں، فل یتوضا، تو اسے چاہیے کہ وضو کرے، ولیبنی علی صلاتی ہی، اور اس بنا کرے اپنی نماز پر، ما لم یتکلم، جب تک اس نے کوئی بات نہیں کی۔ تو دیکھا اس حدیث کے اندر حکم ایک خلاف القیاس حکم دیا جا رہا ہے، لہذا اس پر اور چیزوں کو قیاس کرنا صحیح نہیں۔ خلاف القیاس یہ کہ حدیث میں آ رہا ہے کہ جس کو جس نے قے کی یا نکسیر آئی یا مزی آئی تو وہ کیا کرے، لوٹ کر جائے اور وضو کر کے آئے اور پھر اسی نماز پر بنا کرے، حالانکہ قے کا آنا بھی اس سے بھی وضو ٹوٹے گا، نکسیر کے آنے سے بھی وضو ٹوٹے گا اور مزی کے آنے سے بھی وضو ٹوٹے گا، تو یہ ساری چیزیں ہیں حدث، اور جب حدث لاحق ہو جائے تو طہارت تو ہوئی زائل، اور جب طہارت زائل ہو جائے گی تو نماز بھی کیا ہو جائے گی، نماز بھی ٹوٹ جائے گی، نماز پر بھی ٹوٹنے کا حکم لگانا چاہیے، تو اسی نماز پر بنا جائز نہیں ہونی چاہیے، لیکن حدیث میں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اسی نماز پر بنا جائز ہے، تو یہ حکم خلاف القیاس ہوا، یہ حکم کیا ہوا، یہ اسی نماز پر بنا کرنا خلاف القیاس ہوا، لہذا آپ اس کے علت عقل میں سمجھ میں آنے والی نہیں، تو لہذا آپ اس پر کسی اور چیز کو قیاس کرنا صحیح نہیں۔ لہذا اب اگر قیاس کر کے یہ کہا جائے کہ کسی شخص کا سر نماز میں زخمی ہو جائے، کوئی سر کیا کر دے، زخمی کر دے، خون نکل آئے، یا کسی کو نماز میں احتلام ہو جائے، مثلا تحیات میں سو گیا، احتلام ہو گیا، تو اب کیا کرے، وہ پھر لوٹ کر جائے بھائی، غسل وغیرہ کرے یا طہارت کر کے آئے اور پھر آ کر کیا کرے، اسی نماز پر بنا کرے، یہ قیاس کرے بھائی، کیونکہ اس حدیث میں بھی کیا آیا، حدیث میں کیا آیا تھا کہ حدث لاحق ہو جائے تو اسی پر کیا کر سکتا ہے، بنا کر سکتا ہے، تو اب یہ بھی حدث ہیں تو اب ان کی وجہ سے بھی کیا کرے، اسی نماز پر بنا کر سکتا ہے، یہ قیاس کرنا صحیح نہیں، اس لیے کہ وہاں پر اسی نماز پر جو بنا کا حکم دیا گیا ہے وہ غیر معقول ہے، وہ خلاف القیاس ہے، اس کی علت ہی عقل میں آنے والی نہیں کہ کیسے بنا کر سکتا ہے، وہ حدث لاحق ہو چکا ہے، نماز کو ٹوٹ جانا چاہیے، لیکن حدیث سے ثابت ہے تو لہذا اب بنا کر سکتا ہے، لیکن اب اس پر اور چیزوں کو قیاس نہیں کر سکتا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ وقالا, اور اگر اسی طرح اگر کہا کسی فقہا میں سے کسی نے کہ لو شج فی صلاتی ہی, اگر کسی شخص کا سر زخمی کر دیا جائے فی صلاتی ہی اس کی نماز میں, شج سر زخمی کرنا یا ویسے زخمی زخم لگانا بھائی, کسی کو کسی شخص کے سر کو زخمی کر دیا جائے فی صلاتی ہی اس کی نماز میں, آوی حتالاما یا کسی کو احتلام ہو جائے نماز میں, یا بنی اعلی صلاتی ہی تو وہ بنا کرے اپنی اسی نماز پر, بالقیاسی علاما اذا سبقہ الحدث, قیاس کرتے ہوئے بنا پر اس کے جب اس کو حدث لاحق ہو, جب اس کو کیا لاحق ہو, سبقہ الحدث یعنی اسے حدث پیش آ جائے, جب اسے حدث پیش آ جائے. تو اگر کسی مشائخ میں سے فقہا میں سے کوئی یوں کہے تو لا یصح, یہ قیاس صحیح نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اوپر میں بھی کیا, اوپر بھی یہی کہا تھا لو قال جاز بغیر ہی, اگر اور نبیزوں سے جائز ہونے کے بارے میں کوئی قول کرے, یا اسی طرح اگر احتلام یا زخمی ہونے کی صورت میں اسی نماز پر بنا کرنے کا کوئی قول کرے لا یصح, تو یہ قیاس صحیح نہیں, لأن الحکم فی الاصل لم یعقل معناہ, اس لیے کہ حکم جو ہے اصل کے اندر اس کی علت عقل میں آنے والی نہیں ہے. فاستحالت تعدیته الى الفرع, تو محال ہوا اس کو متعدی کرنا فرع کی طرف. وبمثل هذا, اور اسی کے مثل قال, فرماتے ہیں اصحاب الشافعی رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب یعنی فقہاء شوافع فرماتے ہیں, قلتانی نجستانی اذا اجتمعتا صارتا طاہرتین, کہ جب دو قلہ کہتے ہیں یہاں مٹکا, قلتانی نجستانی دو نجس مٹکے, اذا اجتمعتا جب جمع ہو جائیں, صارتا طاہرتین تو وہ دونوں کیا ہو جائیں گے, پاک ہو جائیں گے. بھائی ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ ماء قلیل کے اندر اگر نجاست واقع ہو جائے تو وہ پانی نجس ہو جاتا ہے, اور ماء کثیر کے اندر اگر نجاست واقع ہو تو پانی نجس نہیں ہو. ہم بھی کہتے ہیں ماء قلیل میں نجاست واقع ہوگی تو وہ کیا ہو جائے گا, نجس, اور اگر ماء کثیر میں نجاست واقع ہو تو وہ نجس نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ بھی یہ فرماتے ہیں اگر ماء قلیل کے اندر نجاست واقع ہو تو وہ پانی نجس ہو جائے گا, اور ماء کثیر کے اندر اگر نجاست واقع ہو تو وہ نجس نہیں ہوگا. اب ماء کثیر کتنا ہے, کس کو کہتے ہیں؟ تو ہمارے نزدیک مولانا یہ مبتلا بہی کی رائے کے سپرد ہے. کس کی رائے کے سپرد ہے؟ مبتلا بہی, یعنی رائے کو دیکھا جائے گا مبتلا بہی کی. جی تو کس کی رائے کے سپرد ہے؟ مبتلا بہی کی رائے کے سپرد ہے. تو یعنی جسے مبتلا بہی وہ وضو کرنے والا شخص کثیر سمجھے, وہ پانی کیا ہے؟ کثیر ہے, کثیر ہے بھائی. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, حدیث سے ثابت کرتے ہیں بھائی, حدیث میں آتا ہے آپ کے یہ حاشیہ نمبر 8 میں حدیث دی ہوئی ہے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث, جب پہنچ جائے پانی دو مٹکوں کی مقدار کو, جب پانی کتنا ہو, دو مٹکوں کی مقدار, لم يحمل الخبث تو وہ خبث یعنی نجاست کو نہیں اٹھاتا, یعنی نجس نہیں ہوتا, یعنی نجس نہیں ہوتا. حدیث سمجھ میں آئی بھائی؟ پانی جب کتنا ہو, اذا بلغ الماء قلتین, پانی جب کتنے کہاں تک پہنچ جائے, دو مٹکوں تک, یعنی دو مٹکوں کی مقدار تک, لم يحمل الخبث تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا, یعنی نجس ہو جاتا ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث کی بنا پر فرماتے ہیں کہ دو مٹکے پانی کثیر ہے, کیا ہے, اس میں نجاست واقع ہو جائے تو یہ پانی نجس نہیں ہوگا جب تک اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک وصف نہ بدل جائے, رنگ بو اور ذائقے میں سے کوئی ایک چیز نہ بدل جائے, اس وقت تک ماء کثیر نجس نہیں ہوگا. تو ان کے نزدیک ماء کثیر کتنا ہے؟ دو مٹکے ہیں, دو مٹکے. جبکہ ہمارے نزدیک مولانا دو مٹکے نہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ مٹکے نہیں، ہم اس حدیث کے بہت سے جوابات دیتے ہیں، بہت سے جوابات. ایک مسئلہ یہ کہ قلہ کا لفظ آیا ہے، اور قلہ کا لفظ جیسے قلہ جیسے مٹکے کو کہتے ہیں، اسی طرح انسان کے قد کو بھی کہتے ہیں قلتن، اسی طرح پہاڑ کی چوٹی کو بھی کیا کہتے ہیں قلتن. تو اس حدیث میں مٹکے کیوں آپ نے مراد لیے؟ انسان کا قد بھی تو مراد لے سکتے ہیں، اور پہاڑ کی چوٹی بھی تو مراد لے سکتے ہیں، اور انسان کے دو قد کے برابر پانی ہو یا دو پہاڑ کی چوٹی جتنا پانی ہو، پھر تو وہ کثیر ہے، پھر تو ہمارے نزدیک بھی کثیر ہے مولانا. تو آپ نے مٹکے ہی کیوں مانا مراد لیے؟ نیز بعض میں تو بھائی تین مٹکوں کا ذکر ہے اس حدیث کی بعض روایتوں میں، بعض کے اندر اور زیادہ کا ذکر ہے مولانا، اس لیے ہم اس حدیث پر کیا ہے عمل نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے. نیز آپ نے کیا مانا کیا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اذا بلغ الماء قلتین، کہ جب پانی پہنچ جائے دو مٹکوں تک، یعنی دو مٹکوں کی مقدار تک، لم يحمل الخبث. امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس کا کیا ترجمہ کیا؟ کہ وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، یعنی کہ وہ نجس نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں نہیں، معنی یہ ہے وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، یعنی نجس ہو جاتا ہے، نجاست کو برداشت نہیں کرتا، نجس ہو جاتا ہے بھائی، معنی یہ. صورت سمجھ میں آئی؟ تو دیکھیے آپ اس حدیث کے اندر جو حکم آیا کہ دو مٹکے پانی ہو، اگر اس حدیث سے ثابت ہونے والے حکم کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ دو مٹکے پانی ہو اس میں نجاست واقع ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا، تو یہ مولانا یہ ایک حکم خلاف القیاس ہے، غیر معقول ہے. اس لیے کہ جب نجاست واقع ہوئی ہے تو پانی کو کیا کہنا چاہیے؟ نجس کہنا چاہیے، لیکن حدیث میں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ دو مٹکے کی مقدار ہو تو نجس نہیں ہوگا. تو یہ محکم قیاس کے مطابق ہوا یا خلاف القیاس ہوا؟ خلاف القیاس. تو خلاف القیاس حکم کیا ہے؟ اپنے مورد پر بند رہتا ہے، اس پر قیاس کرنا آگے صحیح نہیں. تو اس حدیث میں وہ دو مٹکے پانی پر پاک ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، اور یہ حکم ہے خلاف القیاس، لہذا اس پر آگے قیاس کرنا صحیح، اس کی علت عقل میں آنے والی نہیں کہ یہ نجس کیوں نہیں ہوگا بھائی. تو چنانچہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ کے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر دو نجس مٹکے ہوں، دو مٹکے ہیں مولانا، دونوں کے اندر جو پانی ہے وہ کیا ہے؟ نجس. ان دونوں کو ملا دیا گیا، جب ملایا تو کتنے بن گئے؟ دو مٹکے بن گئے. اور حدیث میں ہے جب دو مٹکے پانی ہو جائے تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، یعنی نجس، تو لہذا ہی کہتے ہیں یہ پاک ہو جائے گا. جیسے وہ دو مٹکے پانی کے اندر نجاست گرے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، تو یہ دو پانی جب مل گئے یہ بھی کیا ہوں گے؟ ان پر بھی ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ اب پاک ہو گئے. اور پاک ہو گئے، اب ان دونوں کو پھر الگ الگ کر لو، اب یہ پاک رہیں گے. اب کیا ہے؟ یہ پاک رہیں گے. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، جو حدیث میں حکم ہے وہ خلاف القیاس، اور اس کی علت عقل میں آنے والی نہیں، لہذا اس پر اب آگے قیاس کرنا صحیح نہیں. وبمثل هذا، اور اسی کے مثل، قال اصحاب الشافعی رحم اللہ، امام شافعی رحم اللہ کے اصحاب فرماتے ہیں، قلتان نجستان اذا اجتمعتا صارتا طاہرتین، کہ دو نجس مٹکے جب جمع ہو جائیں، صارتا طاہرتین، تو دونوں کیا ہو جائیں گے؟ پاک ہو جائیں گے. فاذا افترقتا بقیتا علی الطہارتی، پس دونوں جب وہ جدا ہوں گے تو پھر باقی رہیں گے اپنی طہارت پر. جب ملانے کے بعد پاک ہو گئے تو اب جب پھر الگ کر دیں گے تو بھی کیا رہیں گے؟ پاک ہی رہیں گے. بالقیاس علی ما اذا وقعت النجاسۃ فی القلتین، قیاس کرتے ہوئے اس پانی، اس صورت پر جب نجاست واقع ہو جائے، فی القلتین، کس میں؟ دو دو گھڑوں میں، دو مٹکوں میں جب نجاست واقع ہو، تو جیسے وہ نجس نہیں ہوتا یہ بھی اب نجس نہیں ہوگا. لأن الحکم لو ثبت فی الاصل، یہ قیاس کیوں نہیں صحیح؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر حکم جو ہے اگر وہ ثابت ہو جائے اصل کے اندر، اگر مصنف کیا فرما رہے ہیں، حکم اگر ثابت ہو جائے اصل میں، کیونکہ ہمارے نزدیک حکم ثابت ہی نہیں، ہاں اگر ثابت مان بھی لیا جائے اس کو، تو کان غیر معقول معناہ، معنی کا کیا ترجمہ میں کر رہا ہوں بھائی، علت کے معنی کر رہا ہوں، آپ کو پہلے بتلا چکا ہوں بھائی علت کے معنی، تو اس لیے کہ اگر یہ حکم ثابت بھی ہو جائے اصل کے اندر، یہ مان بھی لیا جائے، تو کان غیر معقول معناہ، تو اس کی علت غیر معقول ہے، یعنی عقل میں آنے والی نہیں ہے، لہذا اس پر قیاس کرنا صحیح نہیں. چلیے بس، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.